السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام جہارنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ شہناز نفیس اور انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے افغانستان امن عمل سے متعلق روس کی میزبانی میں 12 ممالک کا اجلاس آئندہ ماہ، اس اجلاس سے کیا توقعات رکھی جائیں اور امریکہ کے شریک نہ ہونے کے سبب اس پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ، اس میں ہم بات کریں گے ایک ٹیلی ویژن چینل کو ایک بار پھر پیمرا کی جانب سے نوٹس کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف ان کے کچھ بیانات سے متعلق جو تبصرہ کیا گیا اس کو وہ غیر ذمہ دارانہ خیال کرتے ہیں، تو تھوڑا سا اس کو اس ریفرنس میں دیکھیں گے، آزادی اظہار اور ساتھ ساتھ ذمہ داری کے تقاضے، اس پس منظر میں اس کا جائزہ لیں گے۔ تیسرا ہمارا حصہ ہے، ہم کوشش کریں گے کہ بات ہم کریں گے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، وہ جس طرح سے سابق ہیلتھ کیئر کے نظام اوباما کیئر کو منسوخ کر کے یا اس میں تبدیلیاں کرنا چاہتے تھے، اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی ہے جہاں تک رائے شماری کا تعلق ہے، یہ کتنا بڑا دھچکا ہے کیونکہ پہلی لیجسلیشن یا قانون سازی سے متعلق پہلا سیٹ بیک خیال کیا جا رہا ہے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے۔ پروگرام کا ہمارا آخری حصہ، یاد ہم کریں گے 25 سال پہلے پاکستان کا کرکٹ کے اندر ورلڈ چیمپئن بننا، آج پاکستان میں ذرائع ابلاغ کی سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سلور جوبلی منائی جا رہی ہے، اور یہ ایک ایسے وقت میں ہے جب پاکستان کو ورلڈ کپ کھیلنے میں براہ راست شرکت جو ہے اس کی، اس کے اوپر بھی سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ آیا وہ شریک ہو سکے گا یا نہیں۔ سو یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں، چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ افغانستان میں امن عمل کی کوششیں جاری ہیں اور حالیہ مہینوں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں بظاہر تیزی آئی ہے، خاص طور پہ جو خطے کے ممالک ہیں، دو بڑی طاقتیں ہیں وہاں پہ روس اور چین، دونوں بہت سرگرم دکھائی دے رہے ہیں ان دنوں میں، اور اس سلسلے میں روس آئندہ مہینے ایک کثیر الملکی جس میں کم از کم 12 ممالک ہیں، جس اجلاس کے اندر اس کو دعوت دی گئی ہے، ایک بڑی کانفرنس ہے، اس میں وہ شریک ہوں گے اور مقصد یہی ہے کہ افغانستان کے اندر امن عمل کو کس طرح سے تیز تر بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ اہم سٹیک ہولڈر ہے، اہم مفادات رکھتا ہے افغانستان کے اندر، اور پچھلے 17 برسوں میں خاص طور پہ افغانستان کے اندر اس کی موجودگی، وہاں پہ ترقیاتی کام ہوں یا پھر اس کے اندر ملیٹنسی کا خاتمہ، ان چیزوں میں چونکہ امریکہ وہاں پہ ایک اہم کردار رکھتا ہے، لیکن وہ اس کانفرنس میں شریک نہیں ہو رہا۔ ایسوسیٹڈ پریس نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلس کے ریفرنس میں یہ بتایا ہے کہ ایک ریزن تو غالباً یہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ پہلے اس کی مشاورت نہیں کی گئی ہے، لیکن ریکس ٹیلرسن جو کہ نئے وزیر خارجہ ہیں، ان کی جانب سے یہ بات ان سے منسوب ضرور آئی ہے کہ وہ آئندہ مہینے جب روس کا دورہ کریں گے تو ان کے ایجنڈے کے اوپر بھی افغانستان اہمیت کا حامل ہے، اور وہ روس کے ساتھ اس بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ اوور آل امریکہ ویلکم کرتا ہے روس اور خطے کے جو دیگر ممالک ہیں، اگر وہ افغانستان کے ایشو کے اوپر مل کے کوئی کام کرتے ہیں اور اس خطے کے اندر امن لانے میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں تو امریکہ اس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انالیسز ہم لیں گے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں سیگمنٹ کے اندر ظفر ہلالی صاحب، سابق سفیر ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں اور بذات خود بھی ایک ٹیلی ویژن پروگرام جو ہے اس کی میزبانی کرتے ہیں، انالیسز ہیں اس کے اندر۔ میر وائس افغان افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں اور افغان نیوز ایجنسی خبریال اس کو ہیڈ کرتے ہیں، لندن میں مقیم ہیں، بڑی اہم جگہ ہے یہاں پہ وہ بیس کرتے ہیں، افغانستان سے ان کو خبریں ملتی رہتی ہیں ان کے کورسپونڈنٹس۔ دردانہ نجم اس حصے میں سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گی، جرنلسٹ ہیں، رائٹر ہیں، ہیومن رائٹس، سیکیورٹی، اکاؤنٹیبلٹی، اکنامک ڈیولپمنٹ، یہ ان کے ایریاز آف ایکسپرٹیز ہیں جن کے اوپر وہ بات کرتی ہیں۔ سو ہم اپنے پینلسٹ کے پاس چلیں گے اور ان کی ہم رائے لیتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس کانفرنس کے بارے میں، یہ کتنی پائیدار ہو سکتی ہے، کتنا افغانستان کے اندر امن لانے میں، طالبان کے ساتھ سیاسی سطح پہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں یا ان کو سیاسی عمل کا حصہ بنانے میں وہ کتنے مددگار ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو چین اور روس جس نے حالیہ برسوں میں اس معاملے میں اپنے کردار کو زیادہ بڑھایا ہے، وہ کتنے مددگار ہو سکتے ہیں، کتنے مؤثر ہو سکتا ہے ان کا کردار، یہ ہمارے کچھ سوالات ہیں جو ہم اپنے پینلسٹ کے ساتھ رکھیں گے، لیکن ہمارا رابطہ جو ہے نہیں ہو پا رہا ہے ٹیلی فون لائنز میں مسائل کی وجہ سے۔ ظفر ہلالی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، میر وائس افغان صاحب اور دردانہ نجم صاحبہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اس سیگمنٹ کے اندر۔ ظفر ہلالی صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ، اور میر وائس صاحب جی، بتایا گیا ہے کہ کوئی گیسٹ بھی اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور اس ریفرنس میں ہم آپ کو اگر آپ رپورٹ سنوا دیتے ہیں مین وائل، اور ہوپ فلی تب تک ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے۔
افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں حالیہ مہینوں میں ایک بار پھر تیزی دیکھی گئی ہے، جس میں خاص طور پر خطے کے ممالک اور دو بڑی طاقتیں روس اور چین خاصے سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں روس آئندہ ماہ ایک کثیر الملکی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے، لیکن امریکہ نے یہ کہہ کر اس میں شرکت سے انکار کیا ہے کہ اس بابت اس سے مشاورت نہیں کی گئی۔ 14 अप्रैल को मॉस्को में होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, चीन, ईरान, भारत और वस्ती एशिया की मुख्तलिफ रियासतों को मधु किया गया है, जबकि ऐसी इत्तलात भी सामने आई हैं कि इसमें तालिबान के नुमाइंदों को भी दावत दी जाएगी। जुमे को अफगान तालिबान के मरकजी तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया था कि जब कॉन्फ्रेंस का दावतनामा मौसूल होगा तो ही वो इसमें शिरकत करने या ना करने के बारे में कोई तबसरा कर सकेंगे। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा, लेकिन तर्जुमान दफ्तर खारिजा नफीस जकरिया के मुताबिक ताहाल ये फैसला होना बाकी है कि इसमें किस सतह का पाकिस्तानी वफद शिरकत करेगा। दिफाई उमूर के तज्जियाकार तलत मसूद कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन के लिए अमरीका का किरदार बहुत अहम है और इसे शामिल किए बगैर कोशिशों के समरबार होने के बारे में कवि उम्मीद नहीं की जा सकती।
अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। जब से जंग शुरू हुई है तकरीबन 12-15 बरस हो गए हैं और इतना उन्होंने इन्वेस्ट किया है वहाँ, और अभी भी उनकी अफवाज हैं और बगैर उनकी अफवाज के तो अफगानिस्तान की हुकूमत जो है बरकरार रह ही नहीं सकती। और फिर उसके अलावा जो इक्तसादी और माशी इमदाद दी गई है तो, और नेटो की जो प्रेजेंस है वहाँ, वो भी बड़ी हद तक अमेरिका की वजह से है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि अमेरिका को तो नहीं नजरअंदाज किया जा सकता है किसी सूरत में।
उनका कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में होने वाली किसी पेशरफ पर मुमकिन है अमेरिका इस जमीन में अपनी हिमायत का इजहार कर दे।
ये मैं समझता हूँ कि एक प्रिलिमिनरी बातचीत का सिलसिला है, देखते हैं अगर इसमें वाकई में पेशरफ होती है और तालिबान ये समझते हैं कि रूस की ऐसे हम उनके ताल्लुक बेहतर हों और रूस कोई किरदार वहाँ अदा कर सकता है, तो मेरे ख्याल में वो अमेरिका भी फिर शायद बहुत मुमकिन है कि इस पेशरफ को की हिमायत करे।
मुबस्सरीन ये कहते आए हैं कि अस्करियत पसंदों को मुजाकिरात की मेज़ पर लाने की कोशिशों को जितना जल्द हो सके मुमकिन बनाया जाना चाहिए, क्योंकि रिवायती तौर पर तालिबान मौसम बहार में हुकूमत और बैन अलाक़वामी अफवाज के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को तेज कर देते हैं। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
जी सामिन, आपने तफसीली रिपोर्ट भी सुनी और हमारा रब्ता बहाल हो गया है जफर इलाली साहब से, साबिक सफीर हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं और उस रीजन में खासतौर पर होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर उनकी गहरी नज़र है। मीर वाइस अफगान हमें ज्वाइन करेंगे, खबरियाल न्यूज़ एजेंसी के सरबराह हैं, लंदन से हमारे साथ होंगे। जफर इलाली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे हैं रूस की मेज़बानी में अफगान अमन कॉन्फ्रेंस, 12 ममालिक हैं, पाकिस्तान, भारत, चीन, रूस, ज़ाहिर है अफगानिस्तान बजाते खुद और इस सेंट्रल एशिया के दीगर कुछ मुल्क हैं, लेकिन अमरीका उसका हिस्सा नहीं है। अमेरिका के ना होने से फर्क क्या पड़ेगा, एक बात, और फिर ये कि इटसेल्फ जो बाकी रीजनल फोर्सेस हैं उनके पास क्या सोल्यूशन, क्या हल हो सकता है अफगानिस्तान के मसले का और वो किस मौसर अंदाज में ये हल अपना किरदार अदा कर सकते हैं? जी जफर इलाली साहब, जी एम्बेसडर जफर इलाली साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? मीरवाइस अफगान साहब, आप हमारे साथ हैं? जी अफगान, मीरवाइस अफगान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जफर हिलाली साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हिलाली साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हिलाली साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हेलो, जी हिलाली साहब आप हमारे साथ हैं लेकिन गलबन को मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही या उनकी आवाज़ हम थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये थोड़ी इनकन्वीनियंस, अपने सामीन से हम माजरत भी चाहेंगे, ये कुछ टेलीफोन लाइंस के इश्यूज़ हैं हमारे साथ। जी हिलाली साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अफगानिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, 12 मुल्कों का ये इजलास है, 14 अप्रैल को ये मतवक़े है और बड़ी अहमियत का ये हामिल इजलास है जिसमें अमरीका अगरचे शामिल नहीं हो रहा लेकिन इसकी अपनी इलाकाई सतह पे जो इलाकाई बड़े प्लेयर्स हैं उनकी वहाँ पे मौजूदगी ये साबित करती है कि इस खत्े में अमन के लिए उनका क्या किरदार बनता है और किस हद तक संजीदगी से वो इस पर गौर कर रही हैं। अमरीका के से मुतालिक ये कहा गया है कि अमरीका ये ख्याल करता है कि चूँकि उसको बर वक्त इसकी दावत नहीं दी गई है या इस इजलास से मुतालिक उसके साथ पेशगी مشاورت نہیں کی گئی ہے، اس وجہ سے امریکہ اس میں شریک نہیں ہو پا رہا ہے. اور دوسری جانب ایسوسیٹڈ پریس کی یہ خبر ہے کہ اس خبر کے مطابق طالبان کو بھی تاحال اس کی دعوت نہیں دی گئی، لیکن میڈیا کے اندر یہ اطلاع تھی کہ طالبان کو یہ دعوت ایکسٹینڈ کی گئی ہے. اور ذبیح اللہ مجاہد کے بیان کا حوالہ بھی آپ نے سنا ہماری رپورٹ کے اندر، جس میں وہ گزشتہ روز وائس آف امریکہ سے بات کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک یہ دعوت نہیں دی گئی ہے، اور لیکن جب یہ دعوت ملے گی تبھی جا کے اس کے بارے میں کوئی وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا طالبان کے کسی وقت کو شریک ہونا ہے یا نہیں. پاکستان ایک اہم کردار رکھتا ہے بہت سارے مبصرین کے نزدیک بھی، اور امریکہ بھی پاکستان سے اور افغانستان کی قیادت بھی افغانستان سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ رابطوں میں اہم کردار ادا کرے، ان کو مذاکرات کی میز کے اوپر لانے میں اہم کردار ادا کرے. اور یہ ایک عمومی خیال ہے کہ پاکستان کافی اثر و رسوخ وہاں پہ رکھتا ہے. بعض تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ اس اثر و رسوخ میں وقت کے ساتھ ساتھ کافی کمی واقع ہو چکی ہے، اور بذات خود طالبان، افغان طالبان اور پاکستان کی جو قیادتیں ہیں ان کے درمیان جو ہے اعتماد کی وہ فضا نہیں ہے جو کچھ عرصہ پہلے، جو کچھ ایون ایک عشرہ پہلے تک دیکھی جا سکتی تھی یا کئی سال پہلے تک جس کا عنصر نظر آتا تھا، اب وہ فضا وہاں پہ موجود نہیں ہے. ان حالات میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا، یہ فیصلہ نہیں کیا گیا ہے کہ وہ اس کس سطح کا وفد جو ہے وہ بھجوائیں گے اور جو افغانستان کے اندر اس ایشو کے اوپر وہ شریک ہوگا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے کچھ مقامی مہمان جو ہیں اگر ہم ان کے ساتھ انگیج کر سکیں وہ ہمارے ساتھ ہوں. ایک ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے کسی موضوع کو آگے لے کے چلیں، لیکن اگر ہمارے مہمانوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا تو پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں جانا ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی اگلے حصے میں بھی جب ہم نے بات کرنی تھی مقامی ٹیلی ویژن چینلز اور ان کے خطرات کے اوپر، تو اس میں بھی مہمان پاکستان سے ہیں لیکن مسائل کا سامنا ہے. ایک بریک لیتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتا ہے، 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے.
ایک ضروری اعلان، مارچ 2017 سے وائس آف امریکہ کی نشریات میں تبدیلیوں کے ایک سلسلے کے تحت ہر دم رواں ہے زندگی کے نشر ہونے کے وقت اور دن میں ایک تبدیلی. 23 مارچ 2017 سے ہر دم رواں ہے زندگی کو سنیے گا جمعے کی بجائے جمعرات کے روز. اور یہ پروگرام نشر ہوگا پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے تک. اعلان ایک بار پھر سن لیجیے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی نشریات کی تبدیلیوں کے ایک سلسلے کے تحت ہر دم رواں ہے زندگی کو اب آپ سن سکیں گے ہر جمعے کی بجائے ہر جمعرات کے روز پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے تک. یہ تبدیلی 23 مارچ 2017 سے عمل میں آئے گی. 23 مارچ 2017 سے آپ ہر دم رواں ہے زندگی کو سنیں گے جمعرات کے روز پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے تک. پیشکش یاسمین جمیل. اعلان ختم ہوا.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ شہناز نفیس. اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کرنا چاہ رہے تھے افغانستان کے اندر قیام امن کی کوششیں اور اس سلسلے میں روس کی میزبانی میں ہونے والا 12 ممالک کا اجلاس جس میں امریکہ شامل نہیں ہے. 14 اپریل کو یہ اجلاس منعقد ہونا ہے اور اس کو اہمیت بہت سارے مبصرین دیتے ہیں کہ اس لیے کہ خطے کے اندر جس طرح کی عسکریت پسندی ہے اور لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جس نوعیت کی تبدیلیاں وہاں پہ آ رہی ہیں ضروری ہے کہ وہاں پہ امن قائم ہو. اور یہ امن جو ہے وہ نہ صرف افغانستان اس کے تمام پڑوسی ممالک بلکہ خطے کے ممالک کے بھی مفاد میں ہے. اور انہیں مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے بظاہر میں نظر آتا ہے کہ جو ریجنل پاورز ہیں جس میں بھارت ہے, جس کے اندر چین ہے, جس کے اندر روس ہے, یہ سارے مل کے یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن جو ہے وہ بحال ہو. پاکستان کے ذمے کہا جا سکتا ہے یا پاکستان سے توقع رکھی جا سکتی ہے, رکھی جاتی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ میں اپنا کوئی کردار ادا کرے. اور اس ریفرنس میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 2 باضابطہ اجلاس بھی ہوئے تھے اب سے تقریباً 2 سال کا وقت ہونے والا ہے, لیکن وہ بات بھی آگے نہ بڑھ سکی. باوجود اس کے اندر کئی ایک ایسی پیش رفت ہوئیں جس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ منتشر ہو گیا اور ڈسمینٹل ہو گئے وہ مذاکرات کا سارا سلسلہ. اور اب پاکستان, گزشتہ روز بھی ہماری پاکستان کے آفیشیل سے بات ہوئی اور ان کا کہنا یہی تھا کہ پاکستان اگرچہ پہلے جیسا اثر و رسوخ نہیں رکھتا ہے لیکن ہماری اگر کسی سطح پہ بھی انگیج کر سکتے ہیں یا ان کو امن عمل کا حصہ بنا سکتے ہیں تو پاکستان یہ کردار ضرور ادا کرنا چاہے گا. پچھلے دنوں یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ طالبان کے ایک وفد نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور اس کو طالبان کے اپنی طرف سے جو ہے اس کی تردید کی گئی. پاکستان کے آفیشلز نے اس کی تردید یا توثیق نہیں کی تھی لیکن افغان طالبان کی جانب سے اس کا باقاعدہ ایک تردیدی بیان آیا ہے, استردادی بیان آیا ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کوئی ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر نہیں گیا ہے. افغانستان پیس اہم ہے اس ریجن کے لیے, اس ملک کے لیے, اور تقریباً 17 برس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں افغانستان کے اندر ملٹنسی کو, خاص طور پہ 9/11 کے بعد جس عسکریت پسندی کا افغانستان کو سامنا ہے. لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو طالبان کو انگیج کرنے کے لیے یا افغانستان کے اندر پیس پروسیس کو لانے کے لیے بات ہو رہی ہے اس میں روس کے حد تک کامیاب ہوتا ہے. انور اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے, ہمیں نمبر ملانے میں انتہائی دقت آ رہی ہے. انور اقبال صاحب واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں اور ہم نے ان کو انتہائی شارٹ نوٹس پہ زحمت دی ہے. انور اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. انور اقبال صاحب, بات ہم کہہ رہے ہیں روس کی میزبانی میں جو آئندہ ماں 14 اپریل کو اجلاس ہونا ہے, 12 ملک اس میں شریک ہیں, پاکستان, چین, بھارت, رشیا اور امریکہ اس کا حصہ نہیں, باقی دیگر ایران بھی ہے اندر امپورٹنٹ پلیئر. سو لیکن یہ کہ امریکہ نے ابھی تک اس میں وہ نہیں جا رہا ہے, اس کا کہنا یہ کہ پیشگی مشاورت نہیں کی گئی ہے. ہم اس ذرا اجلاس کے اوپر آتے ہیں یا خاص طور پہ اس خطے کے اندر جو روس کا بڑھتا ہوا کردار ہے یا اور پیس میں امریکہ اس کو انڈورس کرتا ہے کہ اس کو وہاں پہ کردار ادا کرنا چاہیے, لیکن اس کی میزبانی میں ہونے والے اجلاس میں شرکت سے ابھی تک جو ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ ہے اس کے مطابق وہ اس میں شریک نہیں ہو رہا کیونکہ مشاورت قبل از وقت نہیں کی گئی, انویٹیشن سے پہلے مشاورت نہیں کی گئی. تو امریکہ اگر شرکت کرتا تو کتنا بہتر ہوتا آپ کے خیال میں؟
ظاہر ہے کہ امریکہ اس وقت سب سے اہم پلیئر ہے, اس کی فوجیں موجود ہیں, اس کی انویسٹمنٹ ہے اور امریکہ نے جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ امریکہ نے وہاں بنایا ہے افغانستان میں, اور امریکہ چاہتا ہے کہ وہ سیٹ اپ کامیاب ہو. تو امریکہ کے بغیر وہاں امن نہیں ہو سکتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, اور ابھی جو افغان وزیر خارجہ علاء الدین ربانی کو آئے ہوئے تھے پچھلے ہفتے واشنگٹن, انہوں نے بھی اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا کہ امریکہ کو شامل نہیں رکھا گیا شروع سے. یاد ہوگا کہ شروع میں انہوں نے افغانستان کو بھی پہلے اجلاس نہیں کیا تھا. تو بات یہ کہ افغانستان کی ٹریجڈی یہی رہی ہے کہ اب آپ دیکھ 1989 کے بعد جب سے فوجیں نکلی ہیں وہاں ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے پلیئرز ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کو باہر رکھا جاتا ہے, پھر وہ بڑا پلیئر جو ہے جو کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں امن کی اس کو وہ سپورٹ نہیں کرتا یا اس کی مخالفت کرتا ہے, اس کی وجہ سے وہ امن نہیں ہو سکتا. اور میں ہمیشہ سے اس بات پہ بلیو کرتا رہا ہوں کہ افغانستان میں اس وقت تک امن نہیں ہوگا جب تک سارے بڑے پلیئر جس میں امریکہ بھی شامل ہے, روس بھی شامل ہے, پاکستان بھی ہے, ایران بھی ہے, بھارت بھی ہے, سارے مل کے یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ افغانستان کے اندر غیر ملکی مداخلت بند کی جائے.
جی, ظفر ہلالی صاحب سے ہمارا رابطہ دوبارہ بحال ہوا ہے, ہوپ فلی ہم ان کو بہتر سن پائیں گے اور وہ ہماری آواز سن پائیں گے. امبیسڈر ظفر ہلالی صاحب تجزیہ کار ہیں بین الاقوامی امور کے. ہلالی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
جی
بہت شکریہ, فائنلی ہم تک آپ کی آواز پہنچی ہے. ہم بات کر رہے ہیں روس کی میزبانی میں ہونے والے کردار اجلاس کی, 12 ملک اس میں شریک ہیں, امریکہ نہیں ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور پھر جو ریجنل پاورز ہیں افغانستان کے اندر امن لانے کے لیے جو کوششیں ہیں, چین اس کا اہم حصہ ہے, روس اس کو ظاہر میزبانی کر رہا ہے, بھارت بھی اس کا فریق ہے, پاکستان بھی اس میں شامل ہے, سو لگتا ہے کہ آپ کو علاقائی سطح پہ اس کا کوئی بہتر حل آ سکتا ہے اگر یہ پاور ساری گارنٹی کریں یا اس کا حصہ بنے مذاکرات کا؟ تو
میرے خیال میں چلیے اگر بہتری نہیں ہوئی تو برائی نہیں ہوگی, ہمیں ہارم تو نہیں ہوگا, کوئی ہارم نہیں ہوگا, مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیے کی فیکٹرز یہ ہیں, کابل ریجیم اور طالبان اور ساتھ ساتھ امریکہ, امریکہ جو ہے وہ آکیوپائنگ پاور ہے, جب تک امریکہ نہیں چھوڑ کے جائے گا افغانستان اس وقت تک امن نہیں آئے گا, اور افغان طالبان اور کابل گورنمنٹ میرے خیال میں اگر بیٹھیں اور بات کریں اور امریکہ نہ ہو تو کچھ کچھ نہ کچھ فیصلے پہ آ جائیں گے, اس لیے دونوں کو پتا ہے کہ ان کا یہ ایک فیصلہ ہے جو سب سے کی فیصلہ ہے.
صحیح.
مگر اگر مگر یہ اگر امریکی ان کے ساتھ فیصلہ نہ ہو, مجھے ایسا لگتا ہے, جی معاف کریے مجھے کہنا پڑ رہا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ امریکہ جو ہے وہ نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, اس لیے کہ امریکہ کو افغانستان میں بیٹھ کے وہ پاکستان میں کیسے پار اس پہ نگاہ رکھ سکتا ہے, چین سے رکھ سکتا ہے.
صحیح.
اور پھر ایک تو بہانہ ہے ہی ہے کہ یہ بیٹھ کے ادھر القاعدہ کو کنٹرول کریں, تو وہ 10,000-8,000 ٹروپ لے کے بیٹھے رہیں گے, ان کو جانے کی ضرورت کیا ہے؟
صحیح. تو ہلاری صاحب یہ بتائیں کہ یہ پھر پاسبل ہے کہ اگر امریکہ براہ راست اس میں شریک نہیں ہے لیکن افغانستان کے ساتھ وہ کلوز کوآرڈینیشن میں ہو؟
دیکھیے بالکل صحیح, مگر مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو کابل کا جو گورنمنٹ ہے وہ ٹوٹلی کمپلیٹلی اٹلی ڈیپینڈنٹ آن امریکہ ہے, آپ کو پتا ہے ان کی کیا فوج ہیں, کون ان کا آفیسر کور ہے, کیا ڈیفیکشن ریٹ ہے, $5 billion ہر سال کون دیتا ہے, 15 billion اگر نہ ملے تو وہ کابل کی ریجیم چل ہی نہیں سکے گی, تو امریکہ اس پہ کی افسوس ہے امریکہ نہیں جا رہا ہے, اور افسوس ہے کہ امریکہ ایز اے میڈ اپ اٹس مائنڈ کہ وہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہے نہیں, یہ دیکھیے یہ ساؤتھ ویتنام میں جو ہوا تھا وہی ہو رہا ہے, جب امریکہ گیا وہ پورا سب چیز کولیپس ہو گیا اور یہی ہونا ہے, اب وہ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہ کولیپس ہو جائے گا, دس از نیور اینڈنگ گیم.
This is never ending game. درزانہ نجم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, جرنلسٹ, رائٹر اور سیکیورٹی اکاؤنٹیبلٹی ان ایشوز کے اوپر لکھتی ہیں. درزانہ بہت شکریہ آپ کا. افغانستان پیس پروسیس, روس کی میزبانی میں 12 ملکی اجلاس, کیا آپ اس سے توقعات رکھتی ہیں؟
دیکھیے یہ ایک آبویسلی انیشیٹو بہت عرصے سے چائنا رشیا جو ہے وہ انوالو ہیں ریجن میں, تاکہ ریجن میں کیونکہ یہ بھی چائنا از آبویسلی سپر پاور, رشیا بھی از این ایمرجنگ ہیز آلویز بین اور کنفرنٹ کرتا ہے امریکہ کو ہیڈ آن, لیکن جو سرپرائزنگ بات ہے کہ امریکہ ان اسپائٹ آف وانٹنگ کہ بھائی طالبان جو ہے وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ آئے اور پاکستان کو ایک طرف مجبور کرتے ہیں کہ ڈو مور اور کریٹیسائز کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ طالبان کو ہم کنونس نہیں کر پا رہے کہ وہ دیکھ نیگوشیٹ ود دی کابل گورنمنٹ, اور دوسری طرف جب یہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ یہ انیشیٹو لے رہے ہیں, دو اس ابھی تک کی جو کانفرنس ہونے والی ہے اس میں طالبان کو انوائٹ نہیں کیا گیا, لیکن یہ بھی پتا ہے کہ رشیا کے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ اس طرح چائنا کے بھی ہیں, وہ لوگ ان کی لیڈرز کو ملتے ہیں.
صحیح.
تو ایسی صورتحال میں جبکہ امریکہ اتنا کین ہے کہ ریجن میں پیس آئے, افغانستان کی جو 16 سال کی جنگ ہے اسے ختم کیا جائے, لیکن اس کے باوجود وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں رشیا کا آبجیکٹیو ہی نہیں پتا کہ وہ یہ کانفرنس کیوں کروانا چاہ رہے ہیں, یہ تو بالکل امبیگوس قسم کا ایک ڈینائل ہے, اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے, بیسیکلی اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہیں. آبویسلی امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ اس ریجن میں ان کا پاور ہو اور وہ اس ریجن کو ڈومینیٹ کریں, اور وہ دیکھیں چائنا نے کبھی انٹروینشن نہیں کی, لیکن چائنا از انٹروینگ اکنامیکلی ریجن میں انٹروینشن کر رہا ہے, پولیٹیکلی انٹروینشن کر رہا ہے, اور افغانستان جو ہے وہ ریجن کے لیے یہاں کے استقامت کے لیے اور سیکورٹی کے لیے افغانستان اس کی.
صحیح. لیکن ایک بات ہے درزانہ, آپ جہاں تک باقی مفادات کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے, لیکن پچھلے کئی برسوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ ایک دو برسوں میں تو اس پہ بڑی تیزی آئی ہے, کوارٹیٹ کے بھی اجلاس ہوتے رہے ہیں, سو امریکہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس میں چائنا اور روس وہ کوئی اہم کردار ادا کریں. انور اقبال صاحب, کیا مفادات مشترکہ ہیں امریکہ کے روس اور چائنا کے ساتھ جب بات ہو اس ریجن کے اندر اسٹیبلٹی کی یا افغانستان کے اندر خاص طور پہ امن لانے کی؟
دیکھیں
بات یہ ہے کہ امریکہ کی اس میں ملک میں انویسٹمنٹ ہے, یعنی انویسٹمنٹ صرف مالی نہیں بلکہ جانی بھی ہے. ان کی فوج وہاں رہی ہے, ان کے دو بڑی تعداد میں مرے ہیں, اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جو 9/11 ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا کہ اس کا وہاں انفلوئنس نہیں تھا افغانستان میں, اور اگر افغانستان میں دوبارہ اس انفلوئنس میں کمی آئی تو پھر 9/11 جیسا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. پھر امریکہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ افغانستان میں رہ کے, جیسے کہ فلالی صاحب نے کہا, پاکستان پہ, چین پہ اور دوسرے علاقوں میں وہ اپنے نظر رکھ سکتا ہے, افغانستان میں امریکہ اپنا ایک کردار دیکھتا ہے. تو امریکہ کا بھی ظاہر ہے کہ ایسا کوئی ارینجمنٹ نہیں چاہے گا جس میں اس کے انفلوئنس میں کمی آئے. تو اب اگر امریکہ کے انفلوئنس کو تسلیم کرتے ہوئے وہاں اگر امان لانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس میں کوئی کردار دیا جاتا ہے چین اور روس کو, تو تب تو امریکہ مانے گا, لیکن امریکہ کا جو اپر ہینڈ ہے اس کو مانے گا.
جی ظفر علی صاحب, آپ یہ بتائیے گا ذرا, بڑی پکچر پہ اگر نظر رکھیں تو روس اگر اس ریجن کے اندر اور خاص طور پہ افغان طالبان اور کابل کے درمیان جو مسائل ہیں ان کو حل کرانے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو روس کا انٹرنیشنل جو کردار ہے وہ کیسے ریفلیکٹ ہوگا عالمی کینوس کے اوپر, یا کتنا اس میں اضافہ, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ لگتا ہے کہ یہ پلے بیک ہو رہا ہے. ہم درزانہ آپ اس سوال کو جواب دے سکتی ہیں کہ اگر روس اپنی کوششوں سے افغانستان کے اندر امن لانے میں یا انگیج کرانے میں کامیاب ہوتا ہے تو جو یہ خیال کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے وہاں پہ کریمیا ہے, آپ کے سامنے ابخازیا ہے, اور آپ کے سامنے سیریا ہے, اس کے اندر یہاں تک کہ ترکی ہے, ان ساری جگہوں پہ روس نے بڑا ایک متحرک کردار ادا کیا ہے. اب اگر وہ افغانستان کے اندر پیس لانے میں بھی اس کا ایک اہم کردار ہوتا ہے تو پھر وہ جو گلوبل رول کنسیڈر ہوتا ہے امریکہ کا اور روس کا, تو اس میں چین کو سوری اس میں روس کو کتنی ایج ہوگی یا لیڈ ہوگی؟
جی بہت زیادہ ہوگی آبویسلی. دیکھیں اگر سیریا میں پہلے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ ریجیم چینج کی بات کرتا تھا, لیکن رشیا نے ان کو کنوینس کیا کہ دیر از گوئنگ ٹو بی نو ریجیم چینج, آپ کو سیریا کو ایز اٹ از جو ہے وہاں ان کے ایشوز جو ہے کانفرنس میں ریزالو کرنے پڑیں گے. تو رشیا نے انٹروین کیا اور یونائٹیڈ اسٹیٹس کی جو ڈیزائنس تھے ان کو کسی بہت حد تک جو ہے وہ فرسٹریٹ کیا ہے, اور بیسیکلی پرابلم بھی جو اس وقت نظر آ رہی ہے امریکہ کو یا یو ایس کو یہی ہے کہ رشیا جو ہے وہ جہاں جہاں امریکہ کا انفلوئنس ہے, جہاں امریکہ انٹروین کرنا چاہتا ہے, اب جس میں ان کی بہت بڑا ایک دیکھے نا امریکہ کا تو ایک موڈس اوپرنڈائی ریجیم چینج تو انہوں نے بہت ساری جگہوں پر کیا, تو اس کو رشیا نے وہ جو پورا ایک ان کا ایک انفلوئنس کا ہے ایک اورا ہے اس کو ختم کیا ہے, ڈیزالو کیا ہے, اور یہ ایک قسم کا ان کے لیے تھریٹ بھی ایک چیلنج ہے نا, رشیا ہیز بیکم اے چیلنج فار یونائیٹڈ اسٹیٹس. تو اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے آبویسلی وہ یہ سارے مطلب ٹھیک ہے ٹرمپ نے کہا ہے کہ وی وانٹ ٹو وِدڈرا فرام افغانستان, یہ بات تو بہت ساری ایڈمنسٹریشن سے ان کی پہلے بھی کہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اوباما نے نہیں کہا تھا کہ میں وِدڈرا کروں گا, وِدڈرا ٹھیک ہے انہوں نے کافی حد تک کیا لیکن ان کی ابھی بھی پریزنس ہے, اور اب تو یہ ہے کہ افغانستان خود کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو پریزنس ہے وہ 8500 جتنے بھی انہوں نے رکھے ہوئے وہاں ان کے جو فوجی ہے وہ اس کا نمبر بڑھانے کی بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ طالبان کے ساتھ
چیلنجز میں ڈیفرنس سیکورٹی کے زیادہ ہے,
یہ کہ یو ایس وڈ نیور لیو افغانستان.
انور صاحب یہ بتائیے گا, ایک روس کے کردار کے اوپر ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہیں لیکن ایک جو ایکویشن ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور رشین ایڈمنسٹریشن کے درمیان, اور انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں بھی کہا بعد میں بھی کہا کہ یہ تو ان کی طاقت ہے اگر روس ان کا احترام کرتا ہے, سو کیا امریکہ شیئر کر سکتا ہے اپنے کچھ آبجیکٹیوز اپنے کچھ گولز روس کے ساتھ, اور اگر ظاہری طور پہ روس کہیں پہ ڈومینیٹ کر بھی رہا ہو لیکن الٹیمیٹلی امریکہ کے مفادات اس میں سرو ہو رہے ہوں, سو امریکہ اسپیس دے سکتا ہے نئی انتظامیہ کو سامنے رکھتے ہوئے؟ بتائیے,
دیکھیں ذاتی تعلقات اور ذاتی فیلنگ جو ہوتی ہیں وہ انٹرنیشنل ریلیشن میں کام نہیں آتی ہیں. آپ نے اوباما کا دور دیکھا, صدر اوباما کی ہمیشہ پاکستان کے بارے میں اچھی فیلنگ رہی لیکن پالیسیز جو ان کی تھیں وہ اس میں پاکستان کو اس طرح پاکستان کی جگہ کریٹ نہیں کی گئی جتنا پاکستانی سمجھتے تھے, کیونکہ ظاہر ہے پالیسیز اور ذاتی فیلنگ کا ٹکراؤ تھا تو پالیسیز کو فوکس ملی. اسی طرح روس اور امریکہ میں ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ جس طرح سوویت یونین کے کولیپس کے بعد سے ایک واحد سپر پاور بن کے سامنے آیا تھا. اب اس کو مختلف جگہوں سے چیلنج آ رہا ہے, امریکہ سے, روس سے, چین سے, اور ریجنل پاورز آ رہی ہیں. اور اس بات کو یہاں دیکھیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سیمینار بھی ہوتے ہیں, ڈسکشن بھی ہوتی ہیں, ایک دو میں بھی شریک ہوں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ اب امریکہ کی وہ جو مکمل لے کے تھا جو وائٹ سپر پاور ہے وہ دور ختم ہو گیا ہے, اور ہمیں بہت سارے نئی پاورز کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ کوئی فرق آئے گا, البتہ کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پہ بات بن سکتی ہے.
جی, ایک ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا انور اقبال صاحب اور دردانہ نجم صاحبہ. اگلے سیگمنٹ کے اوپر میں آپ کے کمنٹس لینا چاہوں گا ایک بریک کے بعد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ شہناز نفیس, انجینئر ہمارے ساتھ سیڈرک فرینکلن. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے ایک اس نوٹس کے اوپر جو متنازع تبصرے کے اوپر ایک پاکستان کے پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل کو پیمرا نے جاری کیا ہے. اس کی تفصیلات آپ سن چکے ہوں گے ہمارے پروگرام کے اندر بھی, اور پاکستان کے میڈیا نے بھی. انور اقبال صاحب شاید ابھی اٹھے ہیں تو ان کے لیے نئی بات ہو, تھوڑا سا پس منظر بتا دیتا ہوں. انور اقبال صاحب, پرائم منسٹر صاحب کے ایک کچھ ریمارکس تھے جس کے اندر وہ بڑی کشادگی کی, برداشت کی, تحمل کی بات کر رہے تھے, اور مذہبی بنیادوں پہ منافرت کی کمی کی. تو اس کے اوپر وہ کچھ اس نوعیت کا تھا جس کا دعویٰ یا جس کا کلیم جو ہے آپ کو سفسٹ کی شاعری میں نظر آتا ہے, صوفیہ کی شاعری میں نظر آتا ہے. تو وہ تو حوالہ اور تھا, لیکن بڑے آفیشیل اپنی اسپیچ کے اندر, آپ اس کو پالیسی اسپیچ تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال ایک انوائرمنٹ تھا. تو اس کے اوپر وہاں پہ ٹیلی ویژن چینل اے آر وائی میں ایک جو انالیسز ہوا تو وہاں پہ کہا یہ گیا کہ یہ تو بلاسفیمک ریمارکس ہے, بلاسفیمی ہے, زمرے میں آتی ہے یہ بات. تو پیمرا نے یہ نوٹس جاری کیا ہے کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس موقع پہ اینکر کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اور یہ جنرلی بھی مبصرین یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیسک کا رول ہے, جو ایڈیٹر کا رول ہے, وہ خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا میں اتنا زیادہ نظر نہیں آتا, یا اگر وہاں پہ ہیں بھی تو نا تجربہ کاری کے سبب ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو چلی جا رہی ہیں. سو اس کے اوپر پیمرا نے یہ نوٹس جاری کیا ہے. لیکن جو ذرائع ابلاغ کے ان کے حقوق کے لیے بات کرنے والے لوگ ہیں وہ اس ریفرنس میں بھی اپنی تشکیق رکھتے ہیں کہ بار بار نوٹسز آنا, ہر چھوٹی بڑی بات کے اوپر نوٹسز آ جانا, یہ بھی کہیں نہ کہیں ان کی آزادی اظہار کے اوپر قدغن کا سبب بن سکتے ہیں. انور اقبال صاحب, آپ کی میں اس پہ رائے لینا چاہوں گا. اینکر کا
بڑی خبر,
جی جی,
اور مجھے یہ کم از کم اس موضوع پہ وزیر اعظم کو سپورٹ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی پالیسی ہے یا رویہ ہے یا بیان جو بھی کہہ لیں اس کو, وہ بالکل درست ہے. پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کی ضرورت ہے, پاکستان میں اس بات کو قائم کرنے کی اور ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں رہنے والا ہر فرد, چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو, نظریہ کچھ بھی ہو, وہ پاکستانی ہے اور پاکستان کا وفادار ہے, اور اس کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو جو اس وزیر اعظم نے بیان دیا بالکل درست تھا, اور اس آدمی نے جو بات کی تھی پروگرام میں بالکل غلط کی تھی. لیکن اس کو یعنی گفتگو کا جواب گفتگو ہوتی ہے, گفتگو کا جواب جرمانہ نہیں ہوتا, سینسرشپ نہیں ہوتی, کنٹرول نہیں ہوتا. آپ یہاں دیکھیں کتنی خوبصورتی سے میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے, آپ کو انفارمیشن سے بمبارڈ کر کے, انفارمیشن کو کرش کر کے نہیں. ٹرمپ انتظامیہ نے میڈیا کو اگنور کرنے کی کوشش ہی نہیں کر سکے. آج کل کے دور میں نہ میڈیا کو دبایا جا سکتا ہے, نہ اگنور کیا جا سکتا ہے. البتہ مناسب اور صحیح انفارمیشن بر وقت فراہم کر کے
مقابلے. لیکن جنرلی تو خیر ایسی چیزیں تو بہت ہیں جس کے سبب یہ کنسرن تو ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ریگولیٹری باڈی ہو جو اس کو دیکھ بھی رہی ہو. جیسے اب جہاں پہ نان ٹیلی ویژن چینلز کو بھی ایک نوٹس سرو کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک طیارہ گرنے کی اطلاع جو ہے وہ دی تھی جو کہ غلط ثابت تھی, اور نان ٹیلی ویژن چینلز نے اس کو, یہ بھی جو ایک بھیڑ چال ہے یا نقل کی عادت ہے کہ ایک باکس کے اوپر اگر کچھ نظر آیا ہے سو باقی چینل بغیر کسی تصدیق کے چلانے لگ جاتے ہیں. تو اس کو بھی تو اس کی بھی تو حوصلہ شکنی ہونی چاہیے.
بالکل ایک ایسی باڈی کی ضرورت ہے جو ان چیزوں پر نظر رکھے, اور ان چیزوں پہ جیسے برطانیہ میں موجود ہے پریس کونسل, اور وہ پھر یہ فیصلے کر سکے کہ ٹیلی ویژن نے غلط کیا ہے یا جان بوجھ کے کیا ہے, اور اس کے مطابق جو ہے کوئی سزا تجویز کر سکے. لیکن اس کے لیے جو بھی پروسیجر ہو, جو طریقہ کار ہو, بالکل واضح ہو, سامنے ہو, پوشیدہ نہ ہو, اور اس میں یہ نہ ہو کہ حکومت اس کو استعمال کرے پریس کو کنٹرول کرنے کے لیے.
دردانہ نجم صاحبہ, آپ کے ریمارکس اس سارے قضیے پہ.
دیکھیں یہ جو بلیکسمی کا ایشو ہے, ٹھیک ہے, اگر یہ وزیر اعظم نے کوئی بات کہی ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ جی وہ بلیکسمی کے زمرے میں آتا ہے, بھائی تو بات یہ ہے کہ بلیکسمی کو اس طرح سے بلیکسمی کا لفظ استعمال کرنا اور نیشنل ٹیلی ویژن, یہ اس کو ویسے ہی مطلب اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور اگر یہ پیمرا نے ایکشن لیا ہے تو پیمرا کو چاہیے کہ نہ صرف نواز شریف پرائم منسٹر کے حوالے سے بلکہ ہر حوالے سے یہ ایک اچھی پریسیڈنٹ ہوگی کہ مذہبی جو اس قسم کے جو ہر ایک کو مطلب کوئی بھی گفتگو ہوتی ہے, کسی نے کہیں کہی ہوتی ہے, کہہ رہے تھے کہ جی یہ بلیک فیمس ہے, تو یہ مکمل طور پر اگر اس کو اس پریسیڈنٹ کو کیری فارورڈ کیا جائے اور پیمرا جو ہے یہ اصول ہی بنا لے کہ اس قسم کا کوئی بھی اٹھ کے سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دے کہ جی فلانے نے. اب دیکھیے کہ سلمان تاثیر کے کیس میں کیا ہوا تھا, ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا کہ ان کے کیس میں ایک این ٹی وی اینکر تھی, انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ انہوں نے کالا قانون کہا ہے, انہوں نے ناموز رسالت کو کالا قانون کہا ہے. صرف اتنی سی وہ بات تھی جو چلی ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا ہے. تو یہ پیمرا نے, میں یہ کہوں گی کہ ٹھیک ہے وہ وزیر اعظم انوالو تھے, لیکن یہ ایک اچھا قدم ہے اور اس کو انہیں بڑھانا چاہیے. اور اگر کوئی بھی اس قسم کا سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتا ہے, ہر چیز کو بلیکسمی کے اس میں زمرے میں ڈالتا ہے, تو اس کو یہ جو رویہ ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. ہاں اگر یہ صرف پرائم منسٹر کی حد تک ہی رہا تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, پھر تو یہ وینجنس ہے کہ بھائی کیوں کسی نے اٹھ کے, کیونکہ یہ پرائم منسٹر اینڈ وائی اس کا ان کے کورٹ کو جو ہے وہ بلیکسمس کیوں کہا گیا. دوسری طرف بلیکسمی کو جو حکومت ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو دوبارہ سے بنا رہی ہے. دا وے اگر آپ نے شاید ڈان کے ایڈ دیکھے ہوں گے کل کے اخبار میں یا پرسوں کے اخبار میں, دو تین دن پہلے وہ جو فریڈم آف انفارمیشن کے نام پر وہ جسٹس شوکت صدیقی کے کہنے پہ وہ ایک بہت بڑی ایڈ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ فریڈم کے نام پر کوئی بات کی. تو یہ ایک طرف حکومت جو ہے وہ بلیکسمی کو اتنا بڑا ایشو بنا رہی ہے, وچ شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ, اور دوسری طرف اگر یہ کر رہی ہے تو اس کو بیلنس آؤٹ کریں اور بلاسفیمی کو جو ہے وہ اس طرح سے ڈیل کریں کہ نو بڈی شوڈ انڈلج انٹو اٹ, کہ ہر ایک کو منہ اٹھا کے کہہ دیں کہ جی یہ بلاسفیمی ہو رہی ہے.
انور اقبال صاحب, انفارچونیٹلی یہ بھی ہے کہ مطلب اس حد تک تو بلاسفیمی کے جو الزامات جو بھی جب چاہیں جس طریقے سے لگا دیں, اور تک کہ کوئی جس طریقے سے اس کو سمجھنا چاہے بات کو, وہ جو حوالہ سلمان تاثیر صاحب کا دیا گیا ہے گورنر, مقتول گورنر کا, لیکن کیا بلاسفیمی کا دائرہ پھر باقی چیزوں پہ نہیں آتا جس طریقے سے جو
ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بھی قانون بناتے ہیں, ضابطہ بناتے ہیں, کسی بناتے ہیں, نیک نیتی سے بناتے ہوں گے شاید, لیکن اس کو استعمال کیا جاتا ہے ٹول کے طور پہ, ہتھیار کے طور پہ مختلف مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. مثلا ہمارے یہاں ایک دور تھا جس پہ چاہے وہ سات پشتوں کا سنی یا شیعہ کیوں نہ ہو, کہہ دیتے تھے کہ یہ قادیانی ہے یا احمدی ہے, اور وہ بیچارہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا تھا. اب بلاسفیمی یہ ایک ایسا ہتھیار بن گیا ہے کہ جس پہ چاہے لگا دیتے ہیں. ظاہر ہے ہم مسلمان کے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے, اس کی کسی طرح بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اسلام پہ حملے نہیں ہونے چاہیے, لیکن اگر آپ اس پہ کوئی قانون کی ضابطہ بناتے ہیں تو اس کو صرف اس مقصد کے لیے استعمال کریں کہ حضور کی جو ذات ہے اسلام جو ہے پروٹیکشن دی جائے, نہ کہ اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ کہ اگر آپ کے ساتھ عیسائی رہتا ہے اس کے زمین کو قبضہ کرنا ہے تو اپنے بلاسفیمی کا چارج لگایا, اس پر قبضہ کر دیا.
اور ایسے واقعات ہوئے ہیں, ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں,
لگا دیا,
بالکل ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں. تو عام آدمی کو بھی ذرا حساس رہنا چاہیے کہ الزامات لگانے والوں کے کچھ اور مقاصد تو نہیں ہے. دردانہ آپ
سزا ہے الزام لگانے کی, وہ سزا نہیں اور کوڑوں کی سزا ہے, وہ نافذ کرے نا کیونکہ الزام.
باقی آپ دیکھ لیں کس کس نوعیت کی بدعنوانیاں ہیں, کس کس نوعیت کی, یہاں تک کہ جو جان بچانے والی ادویات ہیں وہاں تک تو بے ایمانی ہو رہی ہے. سو کیا یہ ساری چیزیں جو احکامات کے خلاف ہیں اس کے اوپر بلاسفیمی نہیں ہوتی؟ بہت بڑا سوال ہے لوگوں کو سوچنے کا. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, دردانہ نجم ہم آپ کے مشکور ہیں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید پانچ منٹ ہم لیں گے, انور اقبال صاحب آپ سے مختصر کمنٹس لیں گے اگلے سیگمنٹ کے اوپر آپ کے, ایک بریک کے بعد. جی
حالات ہمارے کیونکہ بہت اچھے نہیں ہیں اکنامک کنڈیشن, اس لیے ایڈورٹائزنگ ریونیو کم ہے اور تھروٹ کمپٹیشن ہے کہ اشتہار کس کو زیادہ ملتے ہیں. اشتہارات کی دوڑ لگانے کے لیے وہ ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں, ڈسکارڈ بھی کرتے ہیں, لائبلس بھی ہوتے ہیں ان کے بیانات, ڈیفامیٹری بھی ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ इफेक्टिव एडिटोरियल कंट्रोल इज मिसिंग.
जी सामिन, ब्रेक से पहले ये ڈاکٹر مہدی حسن صاحب تھے اور وہ اسی کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. وائس آف امریکہ اسلام آباد سے ان کی گفتگو سے ایک ساؤنڈ بائٹ آپ نے آپ کو سنوائی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور انجینئر ہیں ہمارے ساتھ پہلے سیڈرک فرینکلن تھے. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے لیے جو ایک چیلنج پارلیمنٹ کے اندر آیا ہے, وہ خاص طور پہ ان کی جو یہاں پہ امریکہ کے اندر اوباما کیئر ہے, ہیلتھ کا نظام ہے, اس کو وہ منسوخ یا اس کو بہتر بنانے کے لیے ان کی جو کوششیں تھیں وہاں پہ بظاہر ایک بڑا سیٹ بیک ہے ان کے لیے. ایوان نمائندگان میں صحت عامہ کے بل, ہیلتھ کیئر سے متعلق اوباما کیئر کے خاتمے کے لیے جتنے ارکان کی تعداد درکار تھی وہ وہاں پہ ہاؤس کے اندر موجود نہیں تھی, جس کے باعث ریپبلکنز نے رائے شماری کرانے سے گریز کیا, یہ فیصلہ واپس لیا, جبکہ صدر ٹرمپ نے اس ناکامی کی ذمہ داری ڈیموکریٹس قانون سازوں پہ عائد کی ہے. یہ نہیں ہو سکی ہے, بڑے کہنا چاہیے کہ بڑی اس کے لیے خواہش تھی, بڑی کوششیں تھیں, اور وہاں پہ اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ ڈیوائڈڈ ہے ہاؤس. ایون ریپبلکنز کے اندر جو ماڈریٹ ریپبلکنز ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جن کے پہلے ایگزیکٹو آرڈر کو عدالت کی جانب سے بڑے سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا, اس کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ قانون سازی کے شعبے میں بھی جو ان کی پہلی کوشش تھی وہ ایک بڑا دھچکا ثابت ہو سکتی ہے وائٹ ہاؤس کے لیے, نئی انتظامیہ کے لیے. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بذات خود کیا کہتے ہیں, چند سیکنڈ کی گفتگو اور اس کے بعد پھر انالیسس لیتے ہیں.
Thank you very much. We were very close. It was a very, very tight margin. We had no Democrat support. We had no votes from the Democrats. They weren't going to give us a single vote, so it's a very difficult thing to do. I've been saying for the last year and a half that the best thing we can do, politically speaking, is let Obamacare explode. It is exploding right now. With no Democrat support, we couldn't quite get there. We're just a very small number of votes short in terms of getting our bill passed. A lot of people don't realize how good our bill was because they were viewing phase one. But when you add phase two, which was mostly the signings of Secretary Price, who's behind them.
جی سامعین, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی گفتگو وائٹ ہاؤس میں اس بل پہ جب رائے شماری نہیں ہو سکی تو وائٹ ہاؤس میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی, اوول آفس میں سوری, اور وہاں سے ہم نے آپ کو یہ ایک مختصر سی جھلک سنوائی ہے. ہمارے ساتھ ہیں طلعت رشید صاحب, ریپبلکن پارٹی کے ساتھ افیلیٹ ہیں, پاکستانی امریکن ہیں, اور انور اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے. پہلے طلعت رشید صاحب کے کمنٹس لیتے ہیں, پھر انور اقبال صاحب کے پاس آتے ہیں. طلعت صاحب, کیا ہوا؟ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایگزیکٹو آرڈر ہے وہاں پہ بھی کچھ ایسی شارٹ کمنگز ہیں جس کے سبب عدالتوں سے انہیں چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے, اور پھر جو پہلی لیجسلیشن کی کوشش تھی وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی ہے.
جی ہاں, شکریہ بہت بہت انوائٹ کرنے کا. نہیں, میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ جو بھی ایک دو چیزیں اپنے ٹرمپ صاحب لے کے آئے ہیں ان کو ناکامی ہو رہی ہے. آئی تھنک ہی از پشنگ ٹو ہارڈ within limited time. ان کو چاہیے تھا کہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ لے کے آتے, لیکن وہ جو انہوں نے پرامس کیے ہیں وہ ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اور جو اوباما کیئر کا جو ریپیل جو کرنی تھی, آئی تھنک ان کو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے تھا, کہ ان کو خود بھی پتا تھا کہ ان کے پاس اتنے ووٹ نہیں ہیں, لیکن وہ اس کو پش کرنا چاہتے تھے. حالانکہ کچھ اپنے جو ریپبلکن ہیں وہ بھی اس کی فیور میں نہیں تھے, کیونکہ 2018 میں الیکشن ہونے ہیں تو ان کو بھی اپنی کنسٹیٹیوئنسی سے یہ بہت مسائل ہونے تھے کہ یو نو لوگ کوشچن کریں گے کہ یو نو یہ ان کا جو سسٹم ہے وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں. آئی تھنک میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے تھا کہ پہلے ٹیکس جو فارمز ہیں ان کو پہلے لاتے, بجائے اس کے کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو لے کے آتے, جو کہ ٹوٹلی آئی مین آلموسٹ فیلئر ہو چکا ہے. پال رائن جو ہے, آئی تھنک ان کو بھی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنے ووٹ نہیں مل سکیں گے, لیکن پھر بھی وہ پش کرتے رہے. تو آئی تھنک دیٹس انفارچونیٹ. تو کیونکہ اوباما کیئر میں بھی کافی پرابلمس تھیں, 100% وہ بھی ٹھیک نہیں تھا, اور ٹرمپ نے جو بھی کیا اس میں بھی تھوڑی سی گنجائش تھی اس کو ریفارم کرنے کی. تو یہ چیزیں جو ہیں, آئی تھنک دس ڈڈ ناٹ گو ویل ود ٹرمپ.
جی یہ تھے طلعت رشید صاحب. انور اقبال صاحب آپ کے کمنٹس. کتنا بڑا سیٹ بیک ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. بعض ان کے ساتھ ہی ریپبلکنز یہ سمجھتے ہیں کہ گریجولی وہ چیزیں جو ہیں وہ پک کر رہی ہیں, لرن کر رہی ہیں, اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال رہی ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو گورنمنٹ کے بزنسز ہیں وہ ذرا مختلف انداز میں چلتے ہیں اور پھر پالیٹکس ایک مختلف کاروبار ہے جس کے اندر انگیج کرنا پڑتا ہے. سو ان کے لیے کتنے مختلف تجربات ہیں یہ دونوں, ان کے پہلا ایگزیکٹو آرڈر, پہلی لیجسلیشن, دونوں میں کامیابی نہیں ہو سکی ہے.
ابھی دیکھیں کہ 2018 میں یہاں کانگریس کے انتخابات ہو گئے اور ریپبلکنز کو اس بات کا احساس ہے کہ انہوں نے واگ بار جانا ہے, ووٹ لینا ہے, تو کوئی ایسا قدم اٹھانا نہیں چاہتے جو عوام میں پاپولر نہ ہو. اوباما کیئر جو ہے اس میں لاکھ برائیاں سہی, لیکن اس میں ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اس میں ملین لاکھوں کی تعداد میں امریکی ہیں جن کو پہلے انشورنس نہیں ملتی تھی مختلف وجوہات کی بنا پر, ان کو میڈیکل سہولتیں, طبی سہولتیں بہم پہنچائی ہیں. یعنی مثلاً آپ کو میں ایسے کیس بتاتا ہوں جن کو صرف اس لیے ریفیوز کر دیا جاتا تھا کہ وہ پری ایگزسٹنگ کنڈیشن, پہلے سے ان کو کوئی بیماری تھی, زیادہ عمر والوں کو نہیں دیتے تھے. ظاہر انشورنس کمپنیاں منافع کی بنیاد پہ کام کرتی ہیں صرف. تو اب جب تک کوئی آپ ایسا آلٹرنیٹو, ایک ایسا متبادل نظام نہ لے کے آئے جس میں ان لوگوں کو جن کو فائدہ ہوا ہے اوباما کیئر سے, ان کو وہ فائدہ ملتا رہے, پہنچتا رہے, اس کے بغیر آپ اوباما کیئر کو ہٹا نہیں سکتے, اور ہٹائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو انتخابات میں نقصان ہو. ریپبلکنز یہ چاہیں گے کہ 2018 کے بعد کوئی اس طرح کی بڑی تبدیلی لائی جائے, ابھی نہ لائی جائے, جبکہ صدر جو ٹرمپ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ تبدیلی ابھی آ گئی اور انہوں نے جو وعدے کیے تھے پورے کر دیے تو اسے 2018 کے انتخابات میں بھی ریپبلکنز کو فائدہ ہوگا. اور صدر ٹرمپ کی بات بہت اس لیے سنی جاتی ہے کہ انہوں نے ساری پیش گوئیوں سے برخلاف ان پچھلے انتخابات جیت کے دکھایا, اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ اس طرح کی باتیں کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا میں نہیں کرتی, بلکہ وہ ایک لارجر اپیل جو لے کے آئے ہیں اس ملک میں, وہ اپیل جو ہے اس کی بنیاد پہ ان کو ووٹ ملی ہے. تو وہ چاہتے ہیں ریپبلکنز کو, لیکن یہ سمجھانے میں کامیاب نظر نہیں ہوئے, کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اس موضوع پر بھی ان کا جو پالیسیوں کے جو رویہ وہ درست ہے, ان کے ساتھ جائیں تو 2018 کے انتخابات میں ان کو فائدہ ہوگا.
بہت شکریہ انور اقبال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. طلعت رشید صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک ہم بریک لیتے ہیں سامعین, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے ورلڈ کپ 92 اس کی آج سلور جوبلی پاکستان میں میڈیا کی سطح پہ کم از کم منائی جا رہی ہے. لوگ خوش ہیں کہ پاکستان نے 25 سال پہلے ورلڈ کپ جیتا تھا, لیکن 25 سال بعد کرکٹ ٹیم کا کیا حال ہے اس پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے ایک بریک کے بعد.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے, ظاہر ہے آپ جان چکے ہیں کہ کرکٹ ورلڈ کپ 92 پاکستان جس کا چیمپئن تھا, بظاہر ایک کمزور ٹیم تھی جس کے کئی پلیئرز ٹاپ پلیئرز اس وقت ٹیم کا حصہ نہیں تھے, اور ابتدائی ناکامیوں کے بعد پاکستانی ٹیم نے متحد ہو کے کھیلنا شروع کیا اور غیر متوقع پاکستان کی یہ فتح تھی, اور پاکستان میں لوگوں کا ایک جوش و خروش اور ایک ولولہ تھا جو پاکستان کی کرکٹ کو ایک بہت پیک پہ لے گیا, ایک عروج پہ لے گیا. عمران خان اس وقت پاکستان کی ٹیم کی قیادت کر رہے تھے اور آج انہوں نے میڈیا کے نام ایک کلیکٹو میسج دیا ہے, تمام میڈیا چینل اس کو چلا رہے ہیں. اس سلور جوبلی کے موقع پہ عمران خان کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں.
جو پاکستان ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا تھا تو میں اس کے متعلق کوئی 3-4 چیزیں جو مجھے یاد ہیں. سب سے پہلے کہ کبھی میں نے اپنی قوم کو اتنا خوش نہیں دیکھا. جدھر بھی پاکستانی تھا, ملک سے باہر تھا, کسی صوبے میں تھا, ایسی خوشی میں نے کبھی اپنے ملک میں نہیں دیکھی, اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ہم بار بار ایسی خوشیاں دیکھیں. دوسری چیز کہ اس ٹیم نے, ہماری 92 ورلڈ کپ کی ٹیم نے یہ ثابت کیا کہ جب تک ایک ٹیم ہار نہیں مانتی हार उसको हरा नहीं सकती, यानी वो हारी हुई पोजीशन से आके टीम जीत सकती है जब तक कि वो ज़हनी तौर पे हार मानती नहीं है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी उस टीम की, यंग टीम थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह मुकाबला किया मुश्किल सर्कमस्टांसिस में और बुरे हालात के अंदर, उन्होंने सबके दिल जीत दिए। और वो दिल जीतने की ये निशानी थी कि जो सारा स्टेडियम था मेलबर्न का, वो सारा पाकिस्तान टीम के साथ था, इंग्लैंड टीम के साथ नहीं था।
इमरान खान पाकिस्तानी टीम के उस वक्त के कैप्टन जिसने वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज और ये पहला और अब तक का आखिरी वर्ल्ड कप है। दुआएं सबकी हैं यकीनन पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन इस वक्त हाल ये है कि पाकिस्तान बराह रास्त वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के खतरात से दोचार है कि अगर आया वो खतरा क्वालिफाई कर भी पाता है या नहीं, और उसके लिए जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। जनाब वसीम बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक विकेट कीपर, बैट्समैन, और जब वर्ल्ड कप 92 की हम बात करेंगे तो वो उस टीम का इंतखाब करने वालों में शामिल थे। वसीम बारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, कितना बड़ा एजाज था 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए जीतना, और उस टीम में क्या ऐसी बात थी कि वो सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो ओडीआई क्रिकेट का, मॉडर्न क्रिकेट का, वो जीतने में कामयाब हुई थी?
सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर क्रिकेटिंग नेशन जो होती है उनका गोल होता है कि वर्ल्ड कप जीतना, और पाकिस्तान उससे पहले सेमीफाइनल तक आया था लेकिन सेमीफाइनल से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। तो जो 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता ये बहुत बड़ा एजाज था, और बहुत कम मुल्कों ने ये एजाज हासिल किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये टीम की सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस और यूनिटी की वजह से था, और लीडरशिप की वजह से भी था। अग्रेसिव लीडरशिप इमरान खान साहब की थी, और वो शुरू में जैसे आपको आपने देखा कि वो अच्छा खेल पेश नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने जज्बा नहीं अपना खत्म किया, और जो पीक थी टीम की वो सेमीफाइनल और फाइनल में आई, दोनों मैचेस उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से खेले। न्यूजीलैंड का मैच भी बहुत मुश्किल मैच था और पाकिस्तान पीछे से आकर उन्होंने वो मैच जीता, और मेलबर्न में जो वर्ल्ड कप का फाइनल जीता इंग्लैंड को हराना एक आसान चीज नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सुनहरी मौका था पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी क्रिकेट का शायकीन हो या पाकिस्तानी आवाम हो, वो इसको गोल्डन पीरियड समझती है, और हमें इस पर फखर भी करना चाहिए।
बारी साहब हम आपकी बात में सुन रहा था किसी और चैनल पे भी, बड़े रिसोर्सेज अगर देखे जाएं तो बड़ी उसमें कमियों का सामना था पाकिस्तान को, 3.5 बॉलर इमरान खान बजाते खुद कहते हैं, यानी वसीम अकरम थे, आकिब जावेद, मुश्ताक, और अपने आप को वो आधा कंसीडर करते हैं कि उंगली फ्लैक्शर्ट भी थी और वो सिर्फ इन स्विंग कर सकते थे और स्विंग नहीं, फिर भी वो ये जीत गए, जज्बे को आप क्रेडिट दे रही हैं, और एजाज अहमद तक को इस्तेमाल करना पड़ा जो इससे पहले एज बैट्समैन ही हमारे सामने थे। So, ये सारे एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान के हक में गए।
पहले आपको कहा कि वकार जी ने सबसे सही जनवर इंजरी की वजह से टीम में नहीं शामिल हो सके, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से मेंटली बड़ी वो टीम स्ट्रांग थी, एक तो लीडरशिप बहुत मजबूत थी और अग्रेसिव लीडरशिप थी, और मेंटली टीम बड़ी मजबूत थी, और अपना उनको अपने पर कॉन्फिडेंस था और जज्बा भी था, और पाकिस्तान की शायकीन क्रिकेट और आवाम की दुआएं भी थी। रमजान शरीफ का महीना था और दुआओं का भी बड़ा असर होता है, तो पाकिस्तान की टीम जज्बे, जब आप जज्बे के साथ खेलते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और उसका मेन रीजन जो था
हालांकि बारी साहब आप शायद इत्तेफाक भी करें, बहुत सारे क्रिकेट एनालिस्ट ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की पूरी जो ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री उस पर नजर डालें तो शायद 99 की टीम ज्यादा स्ट्रांग थी, मजबूत थी इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स और उनका जो एक्सपीरियंस और जिस तरीके से वो अपने आप को वर्ल्ड रैंकिंग में ला चुके थे, तो उस वक्त वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। लेकिन 99 की टीम भी जाहिर फाइनल तक क्वालिफाई किया लेकिन वहां पर टोटली वो क्लैप्स कर गई। आपके ख्याल में 99 और 92 की टीम का मवाजना क्या बनता है?
99 की टीम शक नहीं कि वसीम अकरम कप्तान थे उसके, और टीम काफी बैलेंस थी और मजबूत थी, और इसीलिए वो फाइनल तक आ चुकी, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ वो खेल पेश नहीं कर सकी जो उनसे तवक्को थी,
اور مین ریزن یہ تھا کہ مینٹلی آسٹریلیا کی ٹیم زیادہ مضبوط تھی اور اسٹرانگ تھی, ان کا سیلف بلیف تھا اور ان کی جو اگریسونیس تھی وہ نظر آ رہی تھی کہ پاکستان ٹیم کو انہوں نے پاکستان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی اور بارش بھی پڑی ہوئی تھی اور جلدی آؤٹ ہو گئی اور کوئی اچھا ٹوٹل کر نہیں سکی تو آسٹریلیا کے لیے میچ جیتنا بہت آسان ہو گیا. لیکن 1992 کی ٹیم میں لیڈرشپ تھی اور لیڈرشپ پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ.
صحیح. سو ابھی لیڈرشپ کیسی ہے, لیڈرشپ کے کیا کرائسز ہیں باری صاحب؟
لیڈر مینٹلی اسٹرانگ ہو تو اس سے ٹیم پرفارمنس میں بہت فرق پڑتا ہے.
آپ کی
میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ بڑی اسٹرانگ تھی اور 1992 کی ٹیم تھی اور مینٹلی ٹیم بہت اسٹرانگ تھی.
تو اب لیڈرشپ کے لیولز کیا ہیں, ٹیم مینٹلی کیوں اسٹرانگ نہیں ہے اور اس پہ کیا کام کیا جا سکتا ہے اگر آج کی ٹیم کا موازنہ؟
ہر آدمی جو ہے وہ لیڈر نہیں بن سکتا, گاڈ گفٹڈ کوالٹیز بھی ہوتی ہیں اور لک پلیز این امپورٹنٹ پارٹ ایز ویل اور ٹیم یونٹی, ٹیم کلچر اور لینڈ مینجمنٹ اور کمیونیکیشن اسکل لیڈر میں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں عمران خان نے کی اور وہ لیڈ کرتے تھے فرام دا فرنٹ. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ان کا شولڈر بھی خراب تھا اور انہوں نے مجھے خود کہا کہ وہ انجیکشن لگا کر کھیلتے تھے لیکن انہوں نے کسی کو بتایا نہیں اور ہمت نہیں ہاری. تو آپ کچھ بھی چیز اچیو کر سکتے ہیں اگر آپ مینٹلی اسٹرانگ ہو اور آپ میں جذبہ ہو اور پوری قوم اگر آپ کے پیچھے ہو تو کچھ بھی چیز امپاسبل نہیں ہوتی.
اچھا باری صاحب یہ بتائیں, ابھی پاکستان کی ٹیم ایسے وقت میں ہم بات کر رہے ہیں جب ایک طرف ہم سلور جوبلی منا رہے ہیں ورلڈ چیمپئن ہونے کی اور آپ نے دوست کہا کہ بڑی بڑی ٹیمیں ہیں جیسے انگلینڈ ہے مدر آف کرکٹ لیکن آج تک چیمپئن نہیں ہو سکی, ساؤتھ افریقہ بڑی ٹیم ہے, نیوزی لینڈ نے بہت اچھا پرفارم کیا لیکن یہ وہ بڑی ٹیمیں ہیں جو ابھی تک ورلڈ چیمپئن نہیں بن سکی ہیں. اب 2019 کے اندر ورلڈ کپ ہے اور اس کا خطرہ پاکستان کو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں کوالیفائنگ راؤنڈ نہ کھیلنا پڑ جائے اگر ویسٹ انڈیز کے خلاف جو یہ سیریز جاری ہے بڑی کروشل ہوگی خاص طور پہ ون ڈے سیریز. آپ کی توقعات کیا ہیں, پاکستان براہ راست کوالیفائی کر پائے گا یا کچھ مشکلات آ سکتی ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پہلے سرفراز کا ڈیسیشن بڑا رائٹ ڈیسیشن ہے, ٹائملی ڈیسیشن ہے, وہ اگریسو پلیئر ہیں اور اگریسو کپتانی بھی کرتے ہیں, ایک تو ایک چیز یہ ہے. اور انڈکشن آف نیو پلیئرس کیے ہیں وہ بھی ٹائملی کیے ہیں کیونکہ نئی اسپرٹ اور نئی پلیئروں کی ضرورت تھی.
صحیح.
صرف تھوڑی سی کمی یہ ہے کہ پاکستان کے پاس آل راؤنڈرز نہیں ہیں کیونکہ ون ڈے کرکٹ میں آپ کو آل راؤنڈرز کی ضرورت پڑتی ہے. آل راؤنڈر سے ٹیل مضبوط ہو جاتی ہے اور بولنگ کی کیپیبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو تھوڑا سا اور تھوڑا سا فٹنس اور فیلڈنگ پہ بھی کام کرنا پڑے گا کیونکہ آج کل کی کرکٹ میں آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں فیلڈنگ کا معیار بہت اونچا ہو رہا ہو گیا ہے اور فٹنس لیول بھی پلیئروں کی بہت بڑھ گئی ہیں. حالانکہ کوالٹی آف پلیئرز پہلے زیادہ اچھے تھے, اب ذرا کوالٹی آف پلیئرز ویسے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے, لیکن فٹنس لیول اور فیلڈنگ بہت امپروو کر رہی ہے. اس ایریا میں ہمیں بہت ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. میں پر امید ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ بہتر پرفارمنس کرے گا اور کوالیفائی کر لے گا چیمپئنز ٹرافی کے لیے.
پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوالیفائی کر لے گا. کیا ٹپ دینا چاہیں گے آپ سرفراز کو؟ آپ سینئر پلیئر ہیں اور آپ نے جس انٹلیکٹ کی بات کی, جس مینٹل اسٹیفنس اور اسٹرینتھ کی بات کی, وہ ہمارے فارمر پلیئرز میں تو بہت ریفلیکٹ ہوتی ہے. انفارچونیٹلی تعلیم کی بھی کمی ہے, زیادہ تر پلیئرز جو ہیں اس ریفرنس میں کوئی زیادہ ہیوی ان کا وہ نہیں ہے ان کی پروفائل. سو کیا سجیسٹ کریں گے آپ, کیا اپروچ لے کے جائیں؟
سب سے امپورٹنٹ پلیئر جو ٹیم میں ہوتا ہے وہ کپتان ہوتا ہے.
جی ہاں.
اور کوچ سے بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ جنرل فیلڈ کا وہی ہوتا ہے, اس کو ہی اپنے ٹروپس کو چلانا ہوتا ہے.
جی.
اور میں سمجھتا ہوں کہ نیچرلی سرفراز جو ہے وہ اگریسو پلیئر ہے اور اگریسو کرکٹ کھیلتا ہے اور اس کی اگریسو کرکٹ کھیلنے سے ٹیم میں اسپرٹ بھی پیدا ہوگی اور کمیونیکیشن بھی اس کے تعلقات پلیئروں کے ساتھ بھی
بہتر ہے. بہت شکریہ آپ کا.
جب آپ کی ٹیم کلچر بہتر ہوتا ہے تو ٹیم یونٹی بہتر ہوتی ہے تو ریزلٹ بھی پازیٹو آتے ہیں. میں بہت پور امید ہوں کہ پاکستان ٹیم اندر سرفراز
ڈائریکٹ
پرفارمنس کرے گی.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا وسیم باری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سامعین, جاوید نیازاد صاحب سے ہمارا رابطہ نہ ہو سکا, ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی, اور حسن جلیل صاحب ان کے ساتھ بھی بات نہ ہو سکی. پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھی شہناز نفیس, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.